نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی میں کچھ مبارک اوقات اور مبارک گھڑیاں بھی نصیب فرمائی. یہ جو مبارک گھڑیاں اور مبارک اوقات ہیں، ان میں سے ایک طویل مدت پر مشتمل جو وقت ہے وہ رمضان المبارک ہے. جمعہ کا دن آتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. شب برات ہے، چند گھنٹوں کے لیے. عرفہ کا دن ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ ایک دن. ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن فضیلت والے. رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ فضیلت والا بھی ہے، اور دوسرے اوقات سے لمبا بھی ہے، اور اس کی اب آمد ہے. 8-9 دن رہ جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی مغفرتوں کے ساتھ شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت ہے. اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے. وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ، اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو ہر وقت تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو بھی تقوی کے ساتھ رہے گا اس کا دل صاف شفاف رہے گا. اس لیے تقوی کا معنی ہی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں کی آلودگی دل پر نہ آنے دینا، اور اگر گناہوں کی آلودگی دل پر آ جائے تو فوراً توبہ کر کے اسے صاف کر لینا. تو لوگوں کی تین قسموں میں سے ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، جن کا دل بالکل صاف شفاف مجلہ مصفہ رہتا ہے، وہ گندہ ہونے ہی نہیں دیتے، اور اگر کسی وقت ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے کہ اگر ان کی روح اس وقت نکلے تو چونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ مجرم نہیں تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ان کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، نہ حلال حرام کی تمیز، نہ جائز ناجائز کی تمیز، جو جی میں آیا کیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ گناہوں سے گندا ہے، اور اگر اس وقت ان کا انتقال ہو جائے اور اللہ کا فضل شامل حال نہ رہے تو ان کا جہنم میں جانا ضروری، جہنم میں جانا یقینی. یہ جہنمیوں کی جماعت ہے مومنین، مگر گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ اگر فضل فرمائے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اگر فضل نہ فرمائے اور عدل اور انصاف کا معاملہ کرے تو پہلے یہ جہنم میں جائیں گے اور سزا بھگت کر پھر جنت میں کسی دن جائیں گے. تیسری قسم لوگوں کی، تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کبھی اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں تو برائی کی طرف آ جاتے ہیں. ان کی زندگیوں میں پانچ اچھے کام ہیں تو پانچ برے کام بھی ہیں. کبھی نمازیں شروع کر دی تو نماز تو خوب چل رہی ہے مگر ادھر فلم بھی نہیں چھوٹتے. غیبت سے بچ رہے ہیں تو بد نظری سے نہیں بچ پاتے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. آدھے آدھے، اچھے بھی برے بھی، ان کی زندگیوں میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. کچھ وقت اچھائی میں گزر جاتا ہے تو کچھ وقت برائی میں. تو رمضان سے پہلے جو 11 مہینے تھے ان کے وہ 5-6 مہینے اچھائیوں میں گزرے، 5-6 مہینے برائیوں میں گزرے. کبھی ایک ہفتہ اچھا گیا تو 2 دن برے، کبھی 2 دن اچھے گئے تو ہفتہ برا. کبھی ایک ہی وقت میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. یہ 3 قسمیں ہو گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا اشرہ رحمت ہے، پہلا اشرہ رحمت ہے. یعنی جو پہلی جماعت ہے متقین کی وہ صاف ستھرے ہیں، ان کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جہنم سے خلاصی کی ضرورت نہیں، ان کو تو مل چکی ہے جہنم سے خلاصی، وہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے پہلے لمحے ہی سے ان پر رحمتیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ رحمتیں وہ دوسری اور تیسری جماعت پر بھی اترتی ہیں، اور اسی رحمت کی برکت سے وہ بھی محنت کرتے ہیں، ان کو توفیق ملتی ہے، اچھے کام کرتے ہیں. اذا جاء رمضان، جب رمضان مبارک آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسے ایک شخص کو آپ کچھ آفر کریں اور یہ کہیں کہ آپ ہماری کمپنی میں آ جاؤ اور آپ کو اتنی سیلری ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آپ کو مینیجر کا پوسٹ دیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے. کوئی نافرمان بچہ ہے اسے باپ سمجھائے کہ بیٹا دیکھو تم آ جاؤ ہمارے ساتھ فیکٹری میں، ہم آپ کو ڈائریکٹر بنا دیں گے. تو جب یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو گھر میں ہو رہی ہے یا کسی پارک میں ہو رہی ہے, وہ کرسی ورسی کا کوئی ذکر نہیں تھا. مگر بعد میں جب یہ باپ یا فیکٹری کا مالک کسی کے سامنے ذکر کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ہم نے تو ان کے سامنے کرسی رکھ دی تھی مگر وہ بیٹھے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ چیئرمین اور ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے جو راستہ تھا وہ ہم نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا. تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنے کے بعد جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وغلقت ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, یعنی وہ اعمال مشکل کر دیے جاتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں فجر کی نماز نہ پڑھنے والے بھی پڑھ لیتے ہیں. جو پانچ وقت کی نمازیں عام دنوں میں نہیں پڑھتی وہ 20 رکعت تراویح کی پڑھ لیتے ہیں. جو پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ جب دیکھو تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں. جو پورا سال کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے دعا کے لیے وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان متقین کے لیے جو صاف ستھرے ہیں پہلے ہی دن سے رحمتیں ان پر اترنی شروع ہو جاتی ہے, اور یہی رحمتیں جو ان پر اترتی ہیں وہ ان پر بھی اترتی ہیں جو بیچ بیچ والے ہیں, اور ان پر بھی اترتی ہیں جو جہنمی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ جب بارش برساتے ہیں تو وہ بارش فرما برداروں پر بھی اترتی ہے اور نافرمانوں پر بھی اترتی ہے. فرما برداروں کی برکت سے نافرمان بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو پہلے ہی دن سے جو رحمت اترنی شروع ہو جاتی ہے ان نیک بندوں پر, اسی رحمت سے فائدہ یہ بھی اٹھاتے ہیں, اور اسی رحمت کی برکت سے یہ لوگ بھی اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں. اور 10 دن میں ان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے کہ یہ بیچ بیچ والے ہیں. جب 11ویں دن کی مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت ان کو مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے کہ رحمت اتر رہی تھی, رحمت اتر رہی تھی, رحمت اتر رہی تھی میرے ان بندوں پر جن کو مغفرت کی اس وقت ضرورت نہیں, اور اس رحمت سے وہ بیچ بیچ والے ہیں انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور ان پر مغفرت رحمت اترتی رہی جس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام کرتے رہے, اور 10 دن میں اتنے کام انہوں نے کر لیے, اور اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت بھی اس طرح جوش میں آئی کہ جتنا کیا وہ قبول کر لیا, اور 11ویں دن شروع ہوا تو اب ان کو معاف کرنا شروع کر دیا. جو بیچ بیچ والوں میں کم درجے کے تھے ان کو پہلے ہی دن معاف کر دیا جاتا ہے, جو ان سے اور بڑھ کر ہے ان کو دوسرے دن, اور بڑھ کر ہے ان کو تیسرے دن, اور بڑھ کر ہے ان کو چوتھے دن. اب یہ رحمتیں بھی اتر رہی ہیں, مغفرتیں بھی اتر رہی ہیں, اور چلتے چلتے جب 20ویں دن آتا ہے تو 20ویں دن تک میں جتنے بیچ بیچ والے ہیں وہ سب مغفور ہو جاتے ہیں, اور وہ جو رحمتیں اتر رہی تھیں اور اب مغفرتیں بھی اتر رہی ہیں بیچ والے عشرے میں, اس کی برکت سے وہ جو جہنمی تھے ان کو بھی خوب توفیق ملی, اور 20 دن میں انہوں نے ایسے اعمال کر لیے کہ جب 21ویں دن آیا تو مغفرت کا سمندر جوش میں آیا اور اعلان شروع ہو گیا کہ جو جہنمی تھے ان میں سے بھی اتنے آج معاف کر دیے گئے. اور آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی کے پروانے ملتے ہیں. یہ مبارک مہینہ پہلے بھی آیا ہے اور گیا ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا. ہماری اپنی زندگیوں میں کتنی مرتبہ یہ مہینہ آ گیا ہے, مگر وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے ہمیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں روزے رکھ لیتے ہیں، اور بہت بہت تو تراویح پڑھ لیتے ہیں، پانچ وقت کی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ جیسا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور عمرہ کے بارے میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوری عمرہ کے بارے میں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چھپ کے چھپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، عمر برف کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے برف فریزر میں سے نکال کر کسی پلیٹ میں پیالے میں رکھتے ہیں تو وہ پگھلنی شروع ہوتی ہے وہ برف۔ تو جس طرح برف پگھلتی ہے چپ کے پتہ بھی نہیں چلنے دیتی، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دم بدم ہر ہر سانس پر، اسی طرح عمر بھی چپ کے رفتہ رفتہ ہر ہر سانس میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ یسر المرء ما ذهب الليالي ولكن ذهابهن له ذهابا، یہ راتوں اور دنوں کا گزرنا انسان کو خوش کرتا ہے کہ اب میں 15 سال کا ہو گیا، میں 16 سال کا ہو گیا، میں 17 سال کا ہو گیا، میں 18 سال کا ہو گیا۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ ان راتوں اور دنوں کا گزرنا یہ اس کا دنیا سے گزر جانا ہے۔ تو پوری زندگی یوں گزر جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی عمر پر غور کرے، عمر پر غور کرے۔ ابھی آگے کا آپ سوچیں گے تو عجیب، آگے کا سوچیں گے تو ایسا نہیں لگے گا کہ رمضان کل ہے، ایسا لگے گا ابھی تو پورے 10 دن باقی ہے، ابھی تو 8 دن باقی ہے رمضان المبارک کو، پھر جب رمضان شروع ہوگا تو ابھی تو 30 دن باقی ہے۔ تو آگے کے جو آنے والے دن ہیں وہ کتنے لمبے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پیچھے جاؤ، پیچھے، اور پیچھے کے 10 دن یا پیچھے کا ایک مہینہ مت دیکھو، پیچھے کی آپ کی پوری عمر دیکھو کہ کیسے گزر گئی، وہ آپ کو کتنی لمبی لگتی ہے، پیچھے کی زندگی دیکھو کہ وہ کتنی لمبی لگتی ہے۔ آدمی کے ہاتھ میں 50 پاؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ اس کی قیمت کو سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اوہ 50 پاؤنڈ آپ کے ہاتھ میں، تو کہے گا ارے 50 پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے، کیوں؟ تو یہ گزشتہ ہفتے ہم شاپنگ میں گئے تھے، 50 پاؤنڈ میں تو ہماری آدھی شاپنگ بھی نہیں ہوئی۔ آپ کو 50 پاؤنڈ بہت بڑی رقم معلوم ہو رہی ہوگی، ہمارا جو خرچہ ہے ہمیں پتا ہے۔ تو ہمیشہ پیچھے آدمی دیکھتا ہے، پیچھے کہ میری پوری زندگی کیسے گزر گئی، میرے 52 سال، میرے 50 سال، میرے 45 سال، میرے 40 سال، میرے 60 سال، پیچھے دیکھو۔ لمبے لگتے ہیں کہ بہت لمبی زندگی تھی اور اس میں یہ کیا اور وہ کیا اور کیا کیا۔ تو پوری عمر کے بارے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتی پچھلی زندگی۔ تو جب 50 سال اور 40 سال اور 25 سال اور 55 سال کچھ معلوم نہیں ہوتے تو رمضان المبارک کہاں آئے گا اور کہاں چلا جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ابھی سے ٹھان لو اور ابھی سے شروع کر دو رمضان المبارک کے لیے تیاری، اور ابھی سے تیاری کرو، ٹائم ٹیبل بناؤ، معمولات کو نوٹ کرو، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح وقت گزارنا ہے، دنیا کے سارے کام جو ابھی کرنے ہیں جلدی کر لو، بعد پھر رمضان میں، یہ اس مہینے میں یہ کام رک سکتا ہے، نظام بناؤ اپنا۔ قدر ہو رمضان مبارک کی، جو کام ابھی ہو سکتے ہیں وہ رمضان تک کے لیے کیوں ملتوی کرتے ہیں، ابھی کے کام ابھی کر لو، بعد میں پھر رمضان المبارک کے بعد جو ہو سکتے ہیں بعد میں رہنے دو اور قدر کر لو رمضان المبارک کی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی شانہ کے حکم سے چند بد دعائیں کی تھیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا تھا. ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا تو ٹھیک اور نہیں اٹھایا تو کوئی حرج نہیں. نہ, رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا تو ٹھیک اور فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبریل امین کی بد دعا ملے گی. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی. تو خوب قدر کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ سے یہ ندا آتی ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے شر کو چاہنے والے, برائی کو چاہنے والے باز آ جا, اور یہ اچھائی کو چاہنے والے آگے بڑھ. تو ہمیں اچھائی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے, برائی سے بچنا چاہیے, اور رمضان المبارک میں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد بھی. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور بہت زیادہ توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے. صرف گناہوں سے نہیں بچنا ہے بلکہ لایعنی سے بھی بچنا ہے, ہر اس کام سے بچنا ہے جس میں نہ ہمارا دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. وقت فضول کاموں میں برباد کرنے سے بھی بچنا ہے. تو گناہوں سے بچنا ہے, لایعنی سے بچنا ہے. پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور رمضان کا جو حق ادا نہیں ہو رہا ہے اس پر روزانہ توبہ اور استغفار بھی خوب کرنا ہے. اور اللہ تعالی شانہ کو یاد بھی خوب کرنا ہے, جنت کو طلب کرنا ہے, جہنم سے پناہ مانگنی ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اسے بار بار پڑھنا ہے, دعا بھی کرنی ہے چلتے پھرتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دعا میں کہنا ہے کہ اللہ جنت نصیب فرما, جہنم سے بچا, یہ اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما. تو گناہوں سے بچنا ہے, لایعنی سے بچنا ہے, توبہ استغفار خوب کرنا ہے, پچھلی کوتاہیوں پر بھی اور رمضان میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی, اور استغفار کے ساتھ اللہ کو خوب یاد کرنا ہے. اللہ کو یاد کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس سے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. یہ خیر, خیر کو طلب کرنے والے, جنت کو طلب کرنے والے آگے بڑھ. آگے بڑھ یعنی گناہوں سے بچ, آگے بڑھ یعنی لایعنی سے بچ, آگے بڑھ یعنی خوب دعائیں کر, آگے بڑھ یعنی خوب عبادت کر, اور شر کو تلاش کرنا. شر چاہنے والا, وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے, جو اللہ سے دور جا رہا ہے, جو معصیت کی طرف جا رہا ہے, باز آ جا. تو گناہوں سے بچنا ہے, لایعنی سے بچنا ہے, توبہ اور استغفار کا خوب اہتمام کرنا ہے, کلمہ طیبہ کو بھی پڑھنا ہے, جنت طلب کرنی ہے, جہنم سے حفاظت مانگنی ہے, اور تلاوت کلام پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک کو تلاوت کلام پاک سے خاص نسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے تھے رمضان کی ہر رات میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن مجید کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. تو قرآن مجید کی خوب تلاوت ہو, زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں مسجد میں وقت گزرے, علماء کے اگر بیانات ہو رہے ہوں تو وہ بھی سنیں. رمضان المبارک کا مہینہ تو صرف عبادت کے لیے ہے, مگر ہمارے دل چونکہ میلے ہو چکے ہیں, ان پر زنگ چڑھ چکا ہے, اس وجہ سے یہ مجلسیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ان کی برکت سے ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم کچھ اچھے فیصلے کر کے اٹھیں. آخری عشرے کا اگر اعتکاف ہو سکے تو بہت ہی اچھا. عورتیں بھی علماء اور مفتیان کرام سے اور عالمات سے مسائل معلوم کر کے اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں, تو آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہو. امہات المؤمنین بھی اعتکاف کرتی تھیں, عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں, تو اعتکاف بھی ہو. اور ان سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو اختلاط سے بچاؤ, اختلاط سے بچاؤ. جتنا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, بات چیت, معاملات, یہ سب چیزیں جتنی کم ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ گناہوں سے بچیں گے, اتنا ہی زیادہ لایانی سے بچیں گے, اور اتنا ہی زیادہ ان کاموں کو کرنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ تقوی کا نور دل میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں دیا ہے. لعلکم تتقون, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ سے کہو کہ اے اللہ آپ نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں, تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں متقی بنا دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے ایسے کام کروائیے رمضان المبارک میں کہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ہم تقوی کے راستے پہ پڑ جائیں. تو کوشش بھی کرو, دعا بھی کرو, کوشش بھی کرو, دعا بھی کرو. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل متغیر ہو جاتا تھا, اور ایسا لگتا تھا کہ کسی چیز کی فکر میں ہے, کوئی ایسے مشغول رہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا کسی سے بات چیت کرنے کے لیے. اگر کسی سے بات چیت کرنے کی نوبت بھی آتی تھی تو انہیں بوجھ سا لگتا تھا, جسے ایک آدمی جلدی جلدی میں کسی جگہ اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا اور اس سے کوئی بات چیت کرتا ہے اور گرانی محسوس ہوتی ہے, بس ایسے ہو جاتے تھے. چہرہ جو ہے بالکل زرد پڑ جاتا تھا, پھیکا ہو جاتا تھا, چہرے پر ایک خاص کیفیت ہوتی تھی, اور ذکر میں, تلاوت میں, نوافل میں, عبادت میں بہت زیادہ وقت گزارتے تھے. تو ہمیں بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے. ہم خود فیصلہ کریں گے, ہم خود عزم کریں گے, اور اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا بھی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے فیصلے فرمائیں گے. تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اسے خالی رکھو. میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو حضرات جمعہ کے دن کم سے کم آدھا دن, دوپہر سے جمعہ کی نماز سے لے کر مغرب تک, یا پورا دن فارغ کر سکتے ہیں تو اس دن چھٹی کر لیا کرو. اگر نوکری میں کوئی خلل نہیں ہے, آسانی سے اجازت مل سکتی ہے, اور روزی میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، انکم بھی اچھا ہے، تو چھٹی کر لیا کرو، اس کی وجہ سنیچر کو کام کر لیا کرو آدھا دن. اور یہ جمعے کے دن چھٹی کر کے جمعے کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھاؤ، عبادت زیادہ کرو، مسجد میں وقت زیادہ گزارو. تو رمضان المبارک کے لیے بھی آپ سب حضرات کو، ماؤں اور بہنوں کو بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسا ایک ذہن بنا لو کہ رمضان المبارک میں ملنا جلنا، کسی کے گھر جانا آنا، کوئی ہمارے گھر جائیں آئیں، جو عام دنوں کی طرح ہوتا ہے، اسے ختم کر دو. شاپنگ واپنگ پورے مہینے کی کر لو. جو چیزیں پورے مہینے کے لیے کی جا سکتی ہیں وہ پورے مہینے کے لیے کر لو. جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ اتنی ہی خریدی جائے جو ضروری ہیں، جتنے دن تک چل سکتی ہے اتنے لے لو. اور پکانے وکانے کے سلسلے میں بھی ابھی سے کر لو سب کچھ. عید آتی ہے تو عید کی وجہ سے اخیری عشرہ عورتیں برباد کرتی ہیں، سہیلیاں جو ہے ایک دوسری کے گھر جاتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، پکاتی ہیں. الحمدللہ بار بار کہنے کی وجہ سے اس میں کافی فرق آیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، کافی فرق آیا اس میں. عید کی تیاریوں میں وہ آخری عشرہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور پھر آج کل جو ہے وہ جدت پسند لوگ اور جن کو دین کی صحیح فہم نہیں ہوتی، رمضان المبارک میں بھی ایسے ایسے کام شروع کر دیتے ہیں کہ جس میں لوگ 24 گھنٹے منہمک رہتے ہیں. ریڈیو چلتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، ریڈیو ہی میں لگے رہتے ہیں. شاپنگ کے لیے مستقل ہال کرائے پر لیے جاتے ہیں، اور اس میں اخیری عشرے میں عید فیسٹیول کے نام سے بازار لگتا ہے، رمضان فیسٹیول کے نام سے بازار لگتا ہے، لوگ اس میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، عورتیں بہت جاتی ہیں اس میں. تو جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ تجارت کریں، جو خریدنے والے ہیں وہ خریدیں، مگر کم سے کم اپنا دین کا نقصان کر کے تو نہ کریں یہ کام، دین کا نقصان کر کے تو نہ کریں یہ کام. ریڈیو چل رہا ہے، ریڈیو کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا فون آتا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہ میں فلاں کو سلام کہنا چاہتا ہوں. جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سورہ اخلاص پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اب ٹھیک ہے کوئی نعت پڑھ رہا ہے کوئی، مگر رمضان المبارک میں یہ کام ہونے چاہیے. ایسے ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد بھی ہو سکتے ہیں ریڈیو کے اوپر. کبھی ریسیپی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی کوکنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی ایجوکیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی ہیلتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہوں گے امپورٹنٹ ایشوز ہوں گے، اس کا انکار نہیں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا رمضان المبارک اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ان کاموں کے لیے دیا ہے؟ تنگ نظر نہیں ہوں، دنیا دیکھی ہے، بہت ملک دیکھے ہیں، بہت لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، بہت کھلا رہتا ہوں، کسی کمرے میں بند ہو کر کے نہیں بیٹھتا، اور ہر شخص آزادی کے ساتھ آ کر مجھے مل کر بات چیت کر سکتا ہے. اور جس طرح علماء سے تعلق ہے، اسی طرح جدید تعلیم یافتہ حضرات سے بھی تعلق ہے، نوجوانوں سے بھی تعلق ہے. مگر جہاں کہیں کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیشہ آخرت کا فائدہ اور آخرت کا نقصان پیش نظر ہوتا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں قوم کو بتلاؤں کہ تمہارے لیے کیا مفید ہے اور کیا نقصان دہ. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ جو ہے فیصلہ کر لو کہ ایک گھڑی بھی ضائع نہیں ہوگی، ایک گھڑی بھی. اور اس میں بھی خاص طور پہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوز پر رہنا چاہیے، کچھ وقت بہت اہم ہوتے ہیں. تو جمعہ کا دن آ گیا تو اور زیادہ، مغرب سے پہلے پہلے اور زیادہ، اس لیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اور زیادہ، سحری اور تہجد کے وقت اور زیادہ، رمضان مبارک کے آخری عشروں کی راتوں میں تو بالکل وقت ضائع نہ ہو, اس لیے کہ شب قدر ہو سکتی ہے, اور اگر شب قدر ہمیں مل گئی تو 1000 مہینوں سے بہتر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے بہتر, یعنی تقریباً 83 ایئرز کا جو حساب لگایا جاتا ہے اس سے بہتر. اب کتنا بہتر؟ 83 ایئرز سے بہتر تو کیا 90 ایئرز کے برابر, 100 ایئرز کے برابر, 100 سال کے برابر؟ کچھ پتا نہیں کتنا بہتر ہے. اور آج کل تو شب قدر پانا بہت آسان ہے انگلینڈ والوں کے لیے, تو 9:30 بجے مغرب ہوگی اور 1:30 بجے سحری ہوگی, صرف 4 گھنٹوں کا مسئلہ ہے. ان 4 گھنٹوں کو بس اللہ کے لیے لگا دیں, اور راتوں میں, رمضان مبارک کی راتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ضرور معمول بنائے. میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم حرمین شریفین جاتے ہیں, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, تو عبادتیں بڑھ جاتی ہیں کہ نہیں؟ ذکر بڑھ جاتا ہے, تلاوت بڑھ جاتی ہے, دعا بڑھ جاتی ہے, استغفار بڑھ جاتا ہے, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی تو عبادت ہے. مگر مکہ سے آگئے, مدینہ منورہ سے آگئے, خرچ کچھ نہیں ہوا. اسی طرح جمعہ کا دن آتا ہے, عبادت بڑھ جاتی ہے مگر خرچ نہیں کرتے. رمضان المبارک کی راتیں گزر جاتی ہیں مگر راتوں میں کوئی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. ایک تھیلا بناؤ, ایک ڈبہ مقرر کرو, اور اس میں ہر رات مغرب کی نماز جیسے ہی شروع ہو جائے تو معمول بنا لو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جب گھر جائیں گے افطاری کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے. روزانہ 1-1 پاؤنڈ کرو. اس لیے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر صرف آخری عشرے میں نہیں رہتی, پورے رمضان میں گھومتی ہے. گم اکثر محققین کی رائے یہی ہے کہ آخری عشرے میں گھومتی ہے, اور آخری عشرے میں بھی زیادہ تر تاک راتوں میں ہوتی ہے, اور ان تاک راتوں میں سے بھی زیادہ تر 27 شب میں ہوتی ہے. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے رمضان سے لے کر 20 رمضان تک مثال کے طور پر 1-1 پاؤنڈ نکالا, اور جب 21 شب شروع ہو گئی تو تاک راتوں میں 10-10 پاؤنڈ نکالے, اور جفت راتوں میں 5-5 پاؤنڈ نکالے, اور 27 شب میں 50 پاؤنڈ نکالے. یعنی آخرت کی فکر رکھنے والے پلاننگ کریں گے نا, سوچیں گے نا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اور اگر روزانہ ہی کر سکے تو بہت اچھا ہے, بالخصوص آخری عشرے کی راتوں میں تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے. اور گزشتہ کل بھی بتایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. یہ مال جو ہے اللہ تعالی شانہ کی نعمت ہے, جیسے حفظ قرآن اللہ کی نعمت ہے. ایک شخص نے حفظ کر لیا, اب وہ اس حفظ کے ذریعے یہ دولت ملی نا اسے, حفظ کی دولت ملی. آپ حافظ نہیں ہیں, یہ حافظ ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ حافظ ہیں, یہ حافظ نہیں ہے, یہ حافظ نہیں ہے, آپ حافظ ہیں. تو جو حافظ نہیں ہیں ان پر حافظ کو ایڈوانٹیج کیا ہے, وہ حافظ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ میں حافظ ہو گیا تو اب اس حفظ کی دولت سے میں اپنی آخرت کیسے بنا سکتا ہوں. تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسے چونکہ قرآن حفظاً یاد ہے تو وہ جتنی تلاوت کر سکے گا دوسرا نہیں کر سکے گا. یہ مسجد میں وضو کر کے قرآن لے کر بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے, یہ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکے گا, کار ڈرائیو کرتے کرتے بھی پڑھ سکے گا. وہ جو حافظ نہیں ہے وہ بیچارہ نماز میں علم طرح ہی پڑھے گا, لیلا بھی ہی پڑھے گا, ارائیت الذی ہی پڑھے گا. اور یہ جو حافظ قرآن ہے وہ کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. وہ جو غیر حافظ قرآن ہے وہ چاہے گا کہ میں تہجد میں لمبا کچھ پڑھوں لیکن نہیں پڑھ سکتا. حافظ قرآن لمبی تلاوت کر سکتا ہے. تو جس طرح قرآن ایک دولت ہے, علم ایک دولت ہے, جوانی ایک دولت ہے, یہ جتنی بھی دولتیں ہیں ان کو آدمی اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کرے, اسی طرح مال بھی ایک دولت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ صرف پیٹ بھرنے کے لیے دولت نہیں دیتے, کپڑے پہننے کے لیے نہیں دیتے. اگر یہ بات ہوتی تو مجھے پیٹ بھرنے کے لیے اور کپڑے پہننے کے لیے 100 پاؤنڈ کی ضرورت ہے تو 300 پاؤنڈ کیوں دیتے؟ ہے اور بعض لوگوں کا انکم ہفتے کا 1000 pounds ہوتا ہے اور بعضوں کا ہفتے کا 5000 ہوتا ہے اور بعضوں کا ہفتے کا 1,00,000 pounds انکم ہوتا ہے, بعضوں کا 1,000,000 pounds ہوتا ہے ہفتے کا. تو اگر یہ کھانے پینے اڑنے پہننے رہنے سہنے کے لیے ہی ہے تو یہ زائد رقم اللہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ زائد رقم اللہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں, اللہ کو راضی کرنے والے راستوں میں خرچ کر کے آخرت کو بنایا جائے, آخرت کو بنایا جائے. تو جن کو اللہ تعالیٰ شانہ نے مال دیا ہے وہ سیکھیں, سیکھیں وہ کہ مال کیسے خرچ کرنا ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ تعالیٰ شانہ نے مثال دی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ شانہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ گیہوں کی بالیاں. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. گیہوں کا ایک دانہ کسی نے زمین میں ڈالا اور پھر وہ پودا نکلا, اور پودا نکلا تو اس کے اوپر 7 balls لگی اور ہر بالی کے اندر 100 dones. الگ الگ بالیاں ہوتی ہیں گیہوں کی, تو ویٹس کی جو الگ الگ بالیاں ہوتی ہیں اس میں ایک بالی میں اگر 100 ہیں اور کل 7 ہیں تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تو اس کے نتیجے میں اس کو 700 dones ملے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ سیدھی بات فرما دیتے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اسے 700 کے برابر ثواب ملتا ہے, یہاں یہ کیوں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے وہ گیہوں کی طرح ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کا پودا نکلتا ہے اور اس کے اوپر 700 dones لگتے ہیں؟ یہ لمبی بات اللہ نے کیوں کی؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ شانہ اسے ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک بات تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک گیہوں سے 700 dones اس وقت پیدا ہوں گے جبکہ وہ گیہوں سڑا ہوا نہ ہو. اب سڑا ہوا گیہوں زمین میں آپ بوئیں گے وہ تو کچھ اگنے والا نہیں ہے. تو پہلی بات یہ بتلا دی ہمیں کہ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کر کے جو 700 کے برابر ثواب ملتا ہے یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ پیسہ صاف ستھرا ہوگا, پاکیزہ ہوگا, پاکیزہ ہوگا. دوسری بات کیا بتلا دی؟ دوسری بات یہ بتلائی, دوسری بات کہ گیہوں اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں چلا جائے جو فارمنگ میں جانتا ہو تو اس کے 700 dones نہیں اگیں گے, اس لیے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ گیہوں کو زمین میں ڈالنے کا وقت کیا ہے, گیہوں کو زمین میں ڈالنے سے پہلے زمین کے ساتھ کیا کرنا ہے, زمین میں ڈالنے کے بعد اس پر پانی کتنا ڈالنا ہے, جب یہ اگتا ہے پودا تو اس کی کیسے نگرانی کرنی ہے. تو دوسری بات یہ بتلا دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کیا جائے, وہ مسائل بھی جاننے ضروری ہیں. کیسے کیے جائیں, ضروری کہاں ہے, ضروری کہاں نہیں ہے, کہاں خرچ کروں گا تو گناہ ہوگا, کہاں خرچ کروں گا تو ثواب ملے گا, کہاں خرچ کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا, للہ کا کیا حکم ہے, صدقہ کا کیا حکم ہے, زکوٰۃ کا کیا حکم ہے, فارمر بنے فارمر. تو آپ کہیں گے کہ ہم تو علماء ہیں نہیں. تو آپ علماء نہیں ہیں مگر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ علماء نہیں ہیں مگر وضو کا طریقہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ آپ علماء نہیں ہیں مگر حج کرنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں؟ تو جب اللہ پیسہ دیتا ہے اور پیسہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کو بھی سیکھو, اس کے مسائل سیکھو, معلوم کرو طریقہ. اور ایک شخص جو ہے وہ اچھا گیہوں بھی لاتا ہے جو سڑا ہوا نہیں ہے, اور کسان ہے فارمر ہے, طریقہ بھی جانتا ہے, مگر اس کے پاس جو زمین ہے وہ پتھریلی ہے. تو صحیح طریقے سے فارمنگ کرے گا مگر زمین پتھریلی ہے, کچھ نہیں اگے گا. تو اسی لیے بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جانتا ہے کہ خرچ کیسے کیا جاتا ہے اور مال بھی حلال ہے مگر جہاں خرچ کرتا ہے وہ جگہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے گیہوں کی مثال دی کر کے یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو, پرسنٹیج مقرر کرو. عورتوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ کا اپنا جو مال ہوتا ہے شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. شوہر کے مال میں سے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ شوہر کا مال ہے. الا یہ کہ شوہر نے آپ کو اجازت دی ہے. اور اجازت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو صاف کہ یہ پیسے ہیں ہمارے, جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تمہارا دل چاہے جتنا چاہے خرچ کر لینا, یا یہ کہا ہو کہ جب بھی تمہارا خرچ کرنے کا دل چاہے تو 50 پاؤنڈ تک خرچ کر سکتی ہیں ہفتے کے. اور دوسرا یہ ہے کہ دلالتن اجازت. دلالتن کا کیا مطلب؟ کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ مسجد کے چندے کے لیے آیا ہوں, تو عورت سوچتی ہے کہ اگر 1 پاؤنڈ دے دوں گی تو میرے شوہر مائنڈ نہیں کریں گے, ان کو کوئی حرج نہیں ہوگا, کوئی مائنڈ نہیں ہوگا. یہ دلالتن اجازت ہے. جیسے وہاں شو ایریا میں میری چپل پڑی ہوئی ہو میری, اور آپ کو ایمرجنسی میں نکلنے کی ضرورت پیش آئی 2 منٹ کے لیے کسی کو کچھ کہنے کے لیے باہر, اور آپ نے اپنی جوتیاں تلاش کی مگر ملی نہیں آپ کو, اور آپ کو یہ خیال آیا کہ میری جوتیاں تلاش کرنے جاؤں گا تو وہ گاڑی چلی جائے گی, تو آپ نے سوچا کہ یہ سلیم کی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں, اگر میں ان کی جوتیاں پہن کر باہر چلا جاؤں گا ان کو مائنڈ نہیں ہوگا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں اجازت لینی ضروری نہیں ہوتی. تو عورتیں شوہر کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف نہ کریں, اور شوہر نے اگر اجازت دے دی ہے اور اجازت دینے کے بعد وہ خرچ کرتی ہے تو شوہر کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی, مگر یہ خرچ کرنے کا قدم اٹھانے پر عورت کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. جیسے کسی نے کسی کو خزانچی مقرر کیا ہے, میں مولانا احمد صاحب کو یہ کہوں کہ میرے 500 پاؤنڈ ہے آپ اپنے پاس رہنے دیجئے, اگر آپ کو ایسا لگے کہ کسی جگہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ خرچ کر لیجئے. تو مولانا کسی جگہ پر خرچ کریں گے تو پیسے میرے ہیں تو مجھے اجر ملے گا, اور خرچ کرنے کا کام یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی اجر ملے گا. یہ ہماری فیکٹریوں کے اندر جو فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں, وہ فیکٹریوں کے اندر جو اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں, دفتر میں کسی کو مقرر کر دیتے ہیں کہ چندہ کرنے کے لیے آنے والوں کو آپ اپنی ثوابدید کے مطابق دے دیا کرو. تو مالک اتنا بخیل نہیں ہوتا جتنا یہ بخیل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ 50 پاؤنڈ دیتا ہے, اور پھر مالک کے پاس جاتے ہیں تو مالک کہتے ہیں کہ 500 دے دو نا. ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں بچوں کے لیے باہر سے بھی ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ ان کے ذوق کے مطابق کھانا لایا جاتا ہے. یہاں کے بچے ہیں تو پسند کرتے ہیں ٹیک اوے کا. تو ایک ٹیک اوے کے مالک تھے, انہوں نے ادارے کی وجہ سے کچھ رعایت کی تھی کہ یہ چیز ہر ہفتے تم کو اتنے پیسے میں دی جائے گی. تو لینے کے لیے گئے ہمارے یوسف بھائی, تو انہوں نے بل بنا کر کے دیا. تو یوسف بھائی نے کہا کہ نہیں بل اتنا نہیں, ہماری بات ہو گئی ہے مالک سے. تو یوسف بھائی کو کہنے لگے کہ مہنگائی کے زمانے میں اتنی قیمت میں تھوڑا چلے گا بھائی, دکان آپ کی نہیں ہے, جس کی دکان ہے اس سے ہماری بات ہو گئی ہے. تو انہوں نے ان کو فون کیا اور فون کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں, یہ صاحب فون کر کے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پورے ہفتے میں اور انکم کتنا ہو رہا ہے. تو اگر اسلامک دعوی اکیڈمی کو سستے میں دینے کی وجہ سے کچھ لاس بھی ہو رہا ہوتا تو وہ دوسرے انکم پہ چندہ دیتے ہیں تو لاس ہی ہوتا ہے نا. ہم فری میں دیتے ہیں, مسجد کو 500 پاؤنڈ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو ان کو تو ترغیب دینی چاہیے تھی مالک کو کہ بھائی آپ مفت میں دے دیجئے ان کو. اسلامک دعوی اکیڈمی میں 90 تو طالب علم ہے اس وقت, مگر وہ فون کر کے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مالک کو بھی ثواب ملتا ہے اور اسے بھی, اس لیے کہ یہ زیادہ بخیل ہو جاتا ہے. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدترین بخل یہ ہے کہ کسی اور کے مال میں بخل ہو جائے. اپنے مال میں تو بخیل ہو ہی جاتا ہے مگر کسی اور کے مال میں وہ بخیل ہو جائے. تو عورتیں جو ہیں وہ شوہر کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی, اگر شوہر کی طرف سے اجازت ہے تو کر سکتی. اپنا مال جو عورت کا ہے اس میں وہ خود مختار ہے. اب بہتر یہ ہے کہ پیار محبت باقی رہے, کہ ذرا دیندار شوہر ہو تو اس سے بھی مشورہ کریں کہ میرے پاس یہ زیورات ہیں, میں چاہتی ہوں کہ, یا مجھے میراث میں اتنی رقم ملی ہے. میراث میں, انہیریٹنس میں عورت کو جو مال ملتا ہے شوہر قابض ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. تو گھر میں ذرا عورت بھی دیکھے کہ شوہر کے حالات کیسے ہیں. اگر شوہر کے حالات برے ہوں تو شوہر کو دینے میں جو اس کو ثواب ملے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا. شوہر کے بچوں پہ خرچ کرنے میں جو ثواب ملے گا, بھائی شوہر گھر میں غریب ہے اور دوسری جگہ آپ خرچ کر رہی ہیں. لیکن اگر حالت اچھی ہے, اور اسی لیے وہ عورتیں جن کا کوئی انکم نہ ہو تو شوہر کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جب خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے کہ یہ گھریلو خرچ کے لیے پیسے ہیں, تو عورت اس میں سے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی. یہ گھر کے خرچے کے لیے ہے, شاپنگ کے لیے ہے, الیکٹرک بل کے لیے ہے. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اسے 100 پاؤنڈ دیتا ہے کہ یہ گھر کے خرچ کے لیے ہے, تو ساتھ میں 25 پاؤنڈ یہ کہہ کر کے دے کہ یہ تیرے لیے ہے, جو چاہے کرنا اس کے ساتھ. اس لیے کہ اس کا کوئی انکم نہیں ہے تو اس کی بھی دل کی آرزو ہوتی ہے کہ میں میری ماں کو کچھ ہدیے میں دوں, اس کی بھی دل میں آرزو ہوتی ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو کہنا چاہیے کہ یہ گھر کے خرچ کے لیے ہے اور یہ تمہارے لیے ہے, یا پھر یہ کہہ دے, عورت پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ گھر کے خرچے کے لیے ہے اور اس میں سے تمہیں جہاں جی چاہے جب جی چاہے خرچ کرنا چاہیے. اور عورتوں کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی تھی 2 وصفوں کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں اس لیے کہ وہ اپنی اولاد پر بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہیں. تو ایک تو یہ وصف, اور دوسرا وہ اپنے شوہر کے مال کی بہت اچھی طرح سے نگرانی کرنے والی ہیں. یہ 2 وصف بیان کیے کہ اولاد سے بہت زیادہ شفقت کرتی ہیں اور عورت کے شوہر کے مال میں بہت زیادہ نگرانی کرنے والی ہے, فضول خرچ نہیں کرتی. میں جو ہے دوستوں کو بھی اور جہاں موقع ملتا ہے کہا کرتا ہوں کہ جب ہم انڈیا سے یہاں منتقل ہوئے تو ابا جی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, تو ہم 9 افراد یہاں منتقل ہوئے تو وہ جو ٹکٹیں وغیرہ تھیں وہ سب قرض کے پیسے سے لینی پڑی, اس کی ادائیگی بھی کرنی تھی. تو ہماری والدہ جو ہیں اتنی نگرانی کی ہمارے والد صاحب کے مال کی. نگرانی کا مطلب یہ کہ کس طرح سے کچن کو چلانا ہے کہ کچن بھی چل جاوے, گھر کے سب افراد کھانے پینے میں مطمئن بھی رہے اور شوہر کے پیسے کم سے کم خرچ ہو, اتنا خیال اس کا رکھا ہماری والدہ نے. اور ہم سب چھوٹے تھے تو سب کے کپڑے دھونے پڑتے تھے, تو واشنگ مشین کے لیے بھی منع کرتی رہی, کب تک, جب تک کہ قرض نہ اتر گیا کہ نہیں میں ہاتھ سے دھو لوں گی, اب یہ خرچ نہ کیجیے, ابھی یہ خرچ. کتنی مدت تک ہمارے گھر میں فریزر نہیں آیا, اور وہ اس زمانے میں وہ سب گھروں کے اندر بوائلر شروع ہو گئے تھے. شاید پورے لیسٹر میں مسلمانوں میں ہمارا ہی ایک گھر تھا جس میں وہ کوئلے والا تھا, اور ہم بچے تھے تو اکثر ماں ہی کو کرنا پڑتا تھا وہ کوئلے کے بوائلر میں کوئلہ ڈال کر کے. تو شوہر کی ترقی کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جو عورتیں اپنے شوہروں کا تعاون کرتی ہیں ہر لائن سے, مالی اعتبار سے مورل سپورٹ کرتی ہے, وہ اگر کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے تقاضا نہیں کرتی کہ آپ مجھے کہیں لے نہیں جاتے, آپ گھر پر نہیں آتے, ہر وقت فیکٹری میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت مدرسے میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت, وہ ترقی کیسے ہوگی. جو عورتیں ایسا کہتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ میں تو جب بھی دیکھتی ہوں تم کتابی میں لگے رہتے ہیں, تو وہ شوہر علم میں ترقی کیسے کرے گا؟ جب بھی دیکھتی ہوں آپ تو دار الافتاء میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ترقی کیسے کرے گا؟ تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کریں, مگر بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا بھی خوب خیال رکھیں. آج کل جو ہے مزاج یہ ہو گیا ہے کہ یہ دوسری تہذیبوں اور دوسرے کلچروں کی وجہ سے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے قرض ورض, مجھے ہفتے کے اتنے پاؤنڈ چاہیے, مجھے فلاں ڈریس چاہیے, مجھے ایسا فرنیچر چاہیے. شوہر اور بیوی یہ دونوں سکھ میں بھی پارٹنر ہیں, دکھ میں بھی پارٹنر ہیں, یہ مالداری میں بھی پارٹنر ہے, فقر میں بھی پارٹنر ہے, یہ صحت میں بھی پارٹنر ہے, بیماری میں بھی پارٹنر ہے, ہر چیز میں شریک, یہ شریک حیات ہے, شریک حیات دونوں. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں خرچ بھی کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر زندگی میں کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں علماء کرام سے رابطہ کر کے سب اپنا نصاب جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. اور اسی طرح صدقۃ الفطر ہے, قربانی ہے, اس میں بھی بہت لوگوں کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اس سلسلے میں مفتیان کرام سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارادہ تو بالکل نہیں تھا بیان کا, طبیعت ذرا ڈھیلی ہے, کھانسی بہت رہی, تو رات کو سویا اس وقت سے لے کر صبح 8 بجے تک نیند ہی نہیں آئی, اتنی کھانسی رہی. اور اس کے بعد بھی پھر آدھ گھنٹہ آنکھ لگی, پھر کھانسی سے اٹھ گیا, ویزنگ بھی بہت ہو رہا تھا, تو بہت مشکل سے اٹھا. گھر والی نے کہا بھی کہ طبیعت خراب ہو تو آپ سوئے رہے, تو میں نے کہا کہ سنڈے کو غیر حاضر رہتا ہوں, تو کچھ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو صرف سنڈے کو بیویوں کو لے کر آتے ہیں, تو اتنے دور سے عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, تو کم سے کم 10-15 منٹ تو بول دوں, وہ بیچارے مایوس ہو کر جائیں گے, دل ٹوٹے گا ان کا. تو آ گیا تو دیکھو آپ کی طلب کی برکت سے اللہ نے مفید باتیں کہلوا دی الحمدللہ. اللہ اس کو ہمارے لیے, اللہ تعالی شانو اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا بھی فرمائے صحت اچھی رہے, نزلہ زکام ہو گیا ہے اور کوئی خاص بات نہیں. اور ہمارے ماما جی ہیں, ہم ان کو مامو کہتے تھے, میں نے ان کو ماما جی کہنا شروع کیا تو پھر وہ پوری امت کے ماما جی بن گئے. تو بہت ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, شروع میں اسلامک دعوی اکیڈمی کی ابتدا میں, جیسے آپ لوگ ابھی 2-3 ہی ہیں نا, تو ایسے ہم ہی 2-4 ہی تھے اس وقت, اس میں ماما جی بھی تھے, تھک اینڈ تھن میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو ہمارا حساب وساب سب انہوں نے رکھا بہت, تو انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے اور انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے. دعا فرمائے گا, بہت نیک آدمی, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. بیمار تھے, میں بخاری شریف کی وجہ سے نہیں جا سکا, پھر بخاری شریف کے بعد جانے کا ارادہ تھا مگر میرا دورہ ہو گیا نوتھ کا, پھر اب روڈ چلا گیا, آنے کے بعد ہی فرسٹ سیٹرڈے تھا, مگر بیمار بھی انہوں نے اپنا معمول پورا کیا, ایک خط لکھ کر کے بخاری شریف والے دن بھی ایک لفافہ بھیجا کہ بخاری شریف کی ختم کی آپ کو مبارکباد. بیمار بھی بہت بیمار ہے پھر, اور اکیڈمی میں تھے اس وقت تو ایسا کرتے تھے شروع میں کہ جب میری بخاری شریف ختم ہوتی تھی تو پورے مدرسے کی اور سب والنٹیئرز وغیرہ کی میری بخاری شریف کے ختم کی خوشی میں دعوت کرتے تھے. اور جو بھی اعلان ہوتا تھا ہمارے یہاں سے اپیل ہوتی تھی, بہت کام ہوئے, تو ہم فیصلہ کرتے تھے کہ بھائی 1000 pound پر پرسن کی اب اپیل کرو. تو میرا وہ انتظار کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو میرا معمول معلوم تھا کہ جو بھی اپیل ہوتی ہے وہ ہم پہلے رکھتے ہیں, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو میرا انتظار کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ میں جو دوں اس سے وہ ڈبل کر کے دیتے تھے. اکاؤنٹنٹ تھے ہمارے, امریکن ایمبیسی میں انہوں نے اکاؤنٹنٹ کا کام کیا ہے, ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ ہمیں مل گئے. تو اچھے آدمی ہیں, دعا فرمائے کہ اللہ دکھ سے ان کو بچائے, لاچاری سے بچائے, معذوری سے بچائے. تو ان کے لیے دعا کریں. دوسرے ہمارے مولانا جنید صاحب ہیں, مولانا جنید ماکڈا صاحب, ان کا بھی آپریشن ہوا ہے, ہمارے بھانجے ہیں. تو جو آپریشن ہوا ہے اس کا انالائز ہوگا کہ بیماری کیا ہے. تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی شان ہو ان کو مہلک بیماری سے بچائے, ہم سب کو اللہ مہلک بیماریوں سے بچائے. اور سب سے درخواست ہے, مولوی جنید بھی اگر گھر میں سن رہے ہیں یہ دعا کرتے رہو, اللہم انی اعوذ بکا, بولو, من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. بس یہ مسنون دعا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جنون سے, جذام سے اور برس سے. یہ لیپرسی جو ہے وہ جب لوور سٹیج پر ہوتی ہے تو سکن کا کلر بدل جاتا ہے, اور ہائر سٹیج پر آتا ہے تو پھر بدن سے بدبو بھی شروع ہو جاتی ہے اور یہ جسم ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی بیماریاں سمجھی جاتی تھی, جنون, جذام, برس. یہ کینسر وینسر تو تھا نہیں, تو کینسر کو بیچ میں کیسے لاتے. تو آگے پھر فرمایا کہ وسیئ الاسقام, اور بری بیماریوں سے. اس میں سب کچھ آگے, دیکھو یہ نبوت والی زبان ہی بول سکتی ہے, اس لیے کہ آگے آگے کا اللہ نے اس میں ذکر کر دیا تمام بری بیماریوں سے. تو مولوی ظہیر صاحب اس کو ذرا چھاپ بھی دو, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. حوالہ پہلے تلاش کیا جائے.
دعا سے پہلے رمضان مبارک میں جو ہمارے یہاں پروگرام ہوں گے اس کو ذرا ذہن نشین کر لے اور ان پروگراموں سے فائدہ اٹھائے. ایک تو ہر روز ظہر کی نماز سے پہلے تعلیم ہوتی ہے, اور اس سے پہلے اور تعلیم کے بعد ہمارے حضرت دامت برکات ہم جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضرت کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں, تو ضرور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے. اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز سے پہلے عموماً درس قرآن کا پروگرام ہوتا ہے, تو اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھائے. اور اسی طرح پورے رمضان میں جو بھی کچھ پروگرام وغیرہ ہو تو ضرور اشتہار وغیرہ کو دیکھ کر کے جو ٹائم ٹیبل پر لگا ہوا ہے, اور اسی طرح مسجد سے جو اعلان ہو اس کے مطابق ان پروگراموں سے فائدہ اٹھائے, اور جو باتیں کہی گئی اس کی طرف توجہ دے, اور ضرور اس رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش اور صحیح کی جائے.
رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے میں بھی آنے کی کوشش کریں اعتکاف کے لیے, پورا اعتکاف نہیں تو ایک دو دن کے لیے آئے, وہ نہیں تو صبح سے شام کے لیے آئے. اور روزانہ جسے مولانا نے کہا کہ ذکر کی مجلس 12 بجے, 11:30-12 بجے ذکر کی مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ظہر, ظہر کی نماز کے بعد انگلش میں بیان ہوگا روزانہ, اور پھر عصر اور مغرب کے درمیان درس قرآن ہوگا. کوشش فرمائیں اللہ تعالی شانہ ہو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. ہماری بھائی چچا زاد بہن کا بھی انتقال ہوا ہے, باٹلی میں بھی ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے, سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں, سب مرحومین کے لیے, بیماروں کے لیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما، اور صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقربین بارگاہ میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین، تقوی کے نور سے ہمارے دلوں کو آراستہ فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین، اپنے رضائے کاملہ کے ساتھ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جنت الفردوس میں رفاقت عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، ناراضگی سے حفاظت فرما، غصے سے حفاظت فرما، پکڑ سے حفاظت فرما، شقاوت سے حفاظت فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما، جہالت سے حفاظت فرما، فقر سے حفاظت فرما، بیماری سے حفاظت فرما، شر فتنے سے حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے مقاعد سے حفاظت فرما. اے اللہ، اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ، بیماریوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، عافیت والی شفا والی زندگیاں نصیب فرما. یا رب الرحیمین، ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین، ہمارے مدرسے کا تعلیمی سال اختتام کو پہنچ رہا ہے. الہ العالمین، مدرسے کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، منتظمین کو قبول فرما، طلبہ کو طالبات کو قبول فرما. الہ العالمین، معاونین کو قبول فرما، یہاں آنے والوں کو سب کو قبول فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما، لمحات کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین، شب قدر نصیب فرما، رمضان کی انوار، رمضان کی برکتیں، رمضان کی انوار، رمضان کی برکتوں، رمضان کی مغفرتوں، اور الہ العالمین، رمضان کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا ارحم الراحمین، ذکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، حرام سے بچنے والا بنا دے، حلال کو اختیار کرنے والا بنا دے، ہمارے طلبہ کو طالبات کو امتحانات میں کامیابی نصیب فرما، فارغ ہونے والے طلبہ کو کامیاب بنا، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی رہنمائی فرما. انہوں نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یہ ارحم الراحمین، دور دور سے دوست احباب مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، ان کی اس محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، ان کے اس آنے کو تیرے یہاں قبولیت کا ذریعہ بنا، الہ العالمین اصلاح کا، تزکیہ کا ذریعہ بنا، یہ ارحم الراحمین، ہم سب کو جس طرح تو یہاں تیرے دین کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے جمع کر رہا ہے، الہ العالمین تیرے عرش کے سائے کے نیچے بھی ہمیں جمع فرما، جنت الفردوس میں بھی ہمیں جنت کے دسترخوان پر جمع فرما، یہ ارحم الراحمین، جو حضرات حرمین شریفین کا ارادہ کر رہے ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما، ان کے لیے سفر کو آسان فرما، مقبول بنا دے الہ العالمین، وہاں کی بے ادبی سے حفاظت فرما الہ العالمین، وہاں کی بے ادبی سے حفاظت فرما، لرزاں اور ترساں وہاں پہنچا دے اور قبولیت سے سرفراز فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قبولیت سے سرفراز فرما الہ العالمین، وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، پاک اور صاف بنا دے الہ العالمین، وہاں کے آداب کی رعایت کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے حفاظت فرما، ناقدری سے حفاظت فرما، ناقدری سے حفاظت فرما، حرمین شریفین کی محبت عطا فرما، وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما، ہر شر فتنے سے محفوظ فرما، سفر کی صعوبتوں سے بچا لے، اور الہ العالمین وقت آخر بھی الہ العالمین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچا دے، اور الہ العالمین وہیں کی مٹی نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما، الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.